बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران نشر ہوگا. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئین صحافت، اور آئین صحافت کے بعد آپ سنیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے. اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن ہوگا، اور خبروں کے بعد ایک بار پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام اسلام کی معرفت. پھر آپ سنیں گے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں. سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. جوہری شعبے میں ایران ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اس کی جوہری توانائی کے بارے میں قیاس آرائیوں سے گریز کیے جانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار. ایرانی خام تیل کی فروخت پر عائد کی گئی نئی پابندیاں قابل مذمت، ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا بیان. حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے معاہدہ، فلسطین کی تحریک حماس کا اعلان. مصری حکومت نے غزہ کے انتظامات سنبھالنے کی صہیونی اعلی عہدیدار کی تجویز کو مسترد کر دیا. اور صہیونی حکومت نے دمشق سمیت شام کے مختلف علاقوں پر فضائی اور زمینی حملے کیے ہیں. اور لیجیے اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے تاکید کی ہے کہ جوہری شعبے میں ایران ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اس کی جوہری توانائی کے بارے میں قیاس آرائیوں سے گریز کیا جانا چاہیے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غیر ملکی نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کی کوشش کے بارے میں کیے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ جوہری شعبے میں ایران ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اس کی جوہری توانائی کے بارے میں وہم و گمان اور یا قیاس آرائیاں نادرست عمل ہے. انہوں نے ایران کے قومی اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کا احترام کیے جانے پر تاکید بھی کی. اسحاق ڈار نے جوہری مذاکرات کے بارے میں بھی کہا کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی بین الاقوامی سمجھوتا قومی اقتدار اعلیٰ اور اس کے احترام کے اصول کی بنیاد پر طے پانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپ کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے اور یقینی طور پر اس عمل میں اتار چڑھاؤ آئیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے دو روز قبل جنیوا میں تین یورپی ممالک کے ساتھ مذاکرات کا ایک نیا دور منعقد کیا ہے۔ یہ مذاکرات نیوکلیئر مسائل اور بعض دیگر موضوعات کے بارے میں تھے۔ یورپ کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے، یقیناً ان میں اتار چڑھاؤ بھی آئیں گے۔ ان مذاکرات کے دوران بے شمار سوالات اور نکات ہیں جن کے جوابات درکار ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا ان کے روسی ہم منصب نے کوئی پیغام پہنچایا ہے، ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے سرگئی لاوروف کے ساتھ علاقائی مسائل سمیت دو طرفہ امور پر بہت تفصیلی بات چیت کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ اپنے مذاکرات کے بارے میں تفصیلی بات کی، جس میں قدرتی طور پر کوئی پیغام نہیں تھا۔ جے سی پی او اے کو بحال کرنے کے لیے مذاکرات میں ایران کے نقطۂ نظر کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں عباس عراقچی نے کہا کہ ہمارا موقف مکمل طور پر واضح ہے اور یہ نیا نہیں ہے۔ جب امریکیوں نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنائی اور صدارتی میمورنڈم جاری کیا تو ہمارا موقف واضح تھا، ہم زیادہ سے زیادہ دباؤ کے زیر اثر مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ زیادہ سے زیادہ دباؤ جو وہ ایران پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا ہے اور اس کے کبھی مثبت نتائج سامنے نہیں آئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی مصنوعات پر عائد پابندیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی حکومت کی جانب سے ایرانی خام تیل کی فروخت پر عائد کی گئی نئی پابندیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بقائی نے کہا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کا فیصلہ کرنا قوموں کے حق خود ارادیت کا حصہ ہے، اور کسی بھی فریق کو سیاسی بہانوں کی آڑ میں ان تعلقات میں رکاوٹ ڈالنے یا خلل پیدا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی غیر ملکی تجارت پر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی نئی پابندیاں اقوام متحدہ کے منشور، خصوصاً دوسروں کی خود مختاری کے احترام اور حق خود ارادیت کے خلاف ہیں۔ یہ پابندیاں بین الاقوامی تجارتی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں، اس لیے انہیں غیر قانونی، غیر منصفانہ اور انسانی حقوق کی پامالی تصور کیا جائے گا اور امریکہ کو بین الاقوامی سطح پر اس کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی قوم امریکہ کی معاندانہ پالیسیوں کے باوجود اپنی خود مختاری، ترقی اور عزت کے راستے پر ثابت قدم رہے گی۔ حماس اور حسینی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ مصری ذرائع کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور حسینی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ مصری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ سازشوں نے اس ہفتے کے دوران رہا کیے جانے والے تمام فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے حوالے سے معاہدہ کر لیا۔ مصر کی نگرانی میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل اس وقت مکمل ہوگا جب چار صہیونی قیدیوں کی لاشیں حوالے کی جائیں گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے چھ قیدیوں کی رہائی کے بعد 620 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس سے جنگ بندی کے معاہدے کے خاتمے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے برعکس حماس نے اب تک اپنے تمام وعدوں پر عمل کیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ طے پانے والے نئے معاہدے کے تحت فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل جاری رہے گا۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تازہ ترین تفصیلات کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کے رہائی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد حماس اور صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کے مسئلے کو حل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے زور دیا ہے کہ اس نے قاہرہ میں جنگ بندی معاہدے کی مکمل اور درست پاسداری کی ضرورت پر زور دیا اور اس کے تمام مراحل پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ مصری حکومت نے غزہ کے انتظامات سنبھالنے کی صہیونی اعلی عہدیدار کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور انتظامی امور کے بارے میں صہیونی حکومت اور امریکہ کے منصوبوں کو خطے کے ممالک مسترد کر رہے ہیں. تفصیلات کے مطابق صہیونی حزب اختلاف کے رہنما یائر لاپیڈ نے مصر کو غزہ پر 8 سال حکومت کرنے کی تجویز پیش کی تھی، تاہم قاہرہ نے اس منصوبے کی مخالفت کا اعلان کیا ہے. مصر کے باخبر ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ قاہرہ غزہ پر حکومت کرنے کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتا ہے، اس کا فیصلہ فلسطینیوں کو کرنا ہے. لاپیڈ نے کہا کہ غزہ کی تعمیر نو کے دوران مصر 8 سال تک انتظامی امور سنبھالے گا، یہ مدت 15 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے. صہیونی رہنما نے اس پیشکش کو قبول کرنے کی صورت میں مصر پر واجب الادا 155 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے معاف کروانے کا اندیہ بھی دیا تھا. غزہ میں ظالمانہ صہیونی محاصرے اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لازمی سہولتوں کے فقدان کے باعث گزشتہ دنوں کے دوران اب تک کم از کم 6 معصوم بچے اپنی جان گنوا چکے ہیں. العالم نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 15 مہینوں کی صہیونی دہشت گردی کے المناک اثرات اور نتائج وہاں کے عوام کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں. غزہ کا ظالمانہ محاصرہ بدستور جاری ہے اور معاہدے اور عالمی دباؤ کے باوجود غاصب صہیونی حکومت اشیاء ضروریہ کے غزہ تک پہنچنے میں روڑے اٹکا رہی ہے. غزہ میں استقاء المریض چیریٹی اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر صلاح نے اپنے مرکز میں سخت سردی کے باعث 5 بچوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ ایک معصوم کی حالت اس مرکز میں نازک بتائی جاتی ہے. ناصر میڈیکل سینٹر میں شعبہ اطفال کے سربراہ ڈاکٹر احمد الفرا نے بھی ایک بچے کے جاں بحق اور 2 کے اسپتال میں منتقل ہونے کی خبر دی ہے. 15 ماہ تک غاصب صہیونیوں کی دہشت گردی، بہیمانہ جارحیت اور نسل کشی کے سبب اس وقت غزہ ایک انسانی المیہ سے گزر رہا ہے، جہاں لاکھوں فلسطینی باشندوں کے پاس نہ تو رہائش کا کوئی مناسب بندوبست ہے اور نہ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے مناسب لباس. غزہ کے 20 لاکھ شہری بے امان صہیونی بمباری و گولہ باری کے سبب 12 جبری نقل مکانی پر مجبور ہوئے اور علاقے کے 70% سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. فلسطین کے مغربی کنارے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت کی بہیمانہ جارحیت میں اضافہ ہو رہا ہے. العالم نیوز کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر دھاوا بولا، گھروں کی تفتیش کی اور متعدد فلسطینی نوجوانوں کو اغوا کر لے گئے. اغوا ہونے والوں میں وہ فلسطینی بھی شامل ہیں جنہیں مدتوں بعد صہیونی حکومت خانوں سے آزادی ملی تھی. صہیونی دہشت گردوں نے الخلیل کے جنوب میں واقع الفوار کیمپ پر بھی دھاوا بولا اور گھروں کی تلاشی کے دوران گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ مچائی. الفوار کیمپ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل صہیونی جارحیت کے نشانے پر ہے، جس کا مقصد کیمپ میں رہائش پذیر فلسطینی تارکین وطن کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا ہے. دوسری جانب صہیونی ہیلی کاپٹروں نے الخلیل کے اوپر کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے علاقے کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا. غرب اردن کے نابلس شہر میں بھی صہیونی دہشت گردوں نے ایک مسجد قبرستان پر حملہ کر کے اسے تاراج کر دیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اس غاصب حکومت کو مشرق وسطی میں بحران و بدامنی کا باعث قرار دیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اس غاصب حکومت پر کڑی تنقید کی ہے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں پائیدار استحکام کی برقراری کو ترجیحات میں قرار دے. انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کیے جانے کے منصوبے کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور صہیونی جارحیت بند کرائے. انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ اور صہیونی بستیوں کی توسیع کے منصوبے کے ذریعے مسلسل مشرق وسطی کے بحران میں شدت پیدا کر رہی ہے. عاصم افتخار احمد نے کہا کہ عالمی برادری انسانی حقوق کے سلسلے میں دوہرے معیار کو برداشت نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کے ساتھ فلسطین کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کرے اور اسے اس عالمی ادارے میں ایک رکن ملک کے طور پر تسلیم کرے۔ قابل ذکر ہے کہ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی صہیونی جارحیت میں اب تک 48,348 فلسطینی عام شہری شہید اور 1,11,761 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے دمشق سمیت شام کے مختلف علاقوں پر فضائی اور زمینی حملے کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے شام پر جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دارالحکومت دمشق کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے جنوبی دمشق پر حملہ کیا، جس کے بعد علاقے میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی جنگی طیارے کم بلندی پر پرواز کرتے نظر آئے، جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ صہیونی فوج نے القصبہ اور درہ کے نواحی علاقوں پر بھی بمباری کی۔ علاوہ ازیں فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ صہیونی زمینی فوج شام میں داخل ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی فوج اس وقت قنیطرہ اور درہ کے جنوبی علاقوں میں زمینی کارروائی میں مصروف ہے۔ صہیونی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج نے شام کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا اور دمشق میں اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں کسی قسم کے جانی و مالی نقصان کی تاحال کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ پاکستان کی جمعیت علماء اسلام جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ فلسطین آزاد ریاست ہے، اسرائیلی قبضے کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے قطر میں حماس کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران مولانا فضل الرحمان نے حماس کے رہنماؤں کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الاقصی اور فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطینی عوام کی جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں۔ بی ایس ایف اہلکاروں نے بدھ کی الصبح پٹھانکوٹ میں بین الاقوامی سرحد پر دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا کر ایک درانداز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ بی ایس ایف کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ 26 فروری 2025 کو الصبح بی ایس ایف اہلکاروں نے مشتبہ نقل و حرکت کا مشاہدہ کیا، جس کے دوران ایک درانداز کو ضلع پٹھان کوٹ پنجاب میں بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس ترجمان نے کہا کہ درانداز کو چوکس فوجیوں نے خبردار کیا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ترجمان نے کہا کہ بی ایس ایف اہلکاروں نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی دمشق اور صوبہ درہ کو نشانہ بنایا ہے۔ شامی میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی دمشق کے مضافاتی دیہی علاقوں اور درہ صوبے پر بمباری کی۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے شام کے دارالحکومت دمشق کے جنوب میں القصبہ کے علاقے میں شامی فوج کے فرسٹ ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر پر 4 دفعہ بمباری کی۔ المیادین کے مطابق جنوبی شام کے خلاف اسرائیلی حکومت کی یہ جارحیت بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد سے اب تک کی سب سے وسیع جارحیت ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، امریکی حکومت نے متعدد جہازوں، افراد اور قانونی اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ پابندیاں ایران پر امریکی حکومت نے ایرانی خام تیل کی فروخت میں ملوث ہونے کے بہانے لگائی ہیں۔ تو سیاسی گفتگو میں آج ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اپنے ساتھی اور تجزیہ کار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے۔ تو راشد صاحب، امریکی حکومت نے جو ایران پر نئی پابندیاں یہ لگائی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم علی صاحب، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس وقت ایران کی وزارت خارجہ نے اس پہ بڑا سخت رد عمل دیا ہے، اور امریکہ کی جو یہ ڈاکٹرائن ہے، جس کو ہم سینکشن ڈاکٹرائن یا پابندیوں کی ڈاکٹرائن ہے، اس پہ ایک رد عمل تو ہمیشہ رہا ہے۔ ایران تو ہمیشہ سے اس پہ رد عمل دیتا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کی طرف سے بھی اب اسی طرح کی جو صورتحال ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ کی مخالفت جو بھی کرتا ہے، یا امریکہ کے موقف کی جو مخالفت کرتا ہے، یا امریکہ کی جو رائج سیاست ہے، بلکہ میں اسے ایک تسلط پسندانہ اور توسیع پسندانہ سیاست کہتا ہوں، کہ اس توسیع پسندانہ سیاست کے راستے میں جو بھی اس کے سامنے کوئی ملک آتا ہے، تو اس ملک کو اقتصادی مشکلات سے دوچار کر دیتا ہے، اور اگر کوئی ادارہ آتا ہے، کوئی آرگنائزیشن آتی ہے، کوئی تاجر آتا ہے، تو وہ سب کو اپنے اس کا نشانہ بناتا ہے، جس کی وجہ سے ایران کو نقصان پہنچا سکے۔ بہرحال، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، اور وہ بھی ایک ایسے دور میں کہ جب دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، مشرق اور مغرب میں، اور کمیونزم اور کیپٹلزم میں، تو اس وقت یہ بعید تھا کہ کوئی ملک ان دونوں کی ایما یا اجازت کے بغیر یا تعاون کے بغیر کوئی اپنے ملک میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ لیکن ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس انقلاب کی کامیابی کے بعد دونوں بلاک، جو اس وقت سوویت یونین کا بلاک تھا اور امریکہ، دونوں نے اس اسلامی انقلاب کو یا اس نوخیز انقلاب کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ امریکہ نے، اور ساتھ سوویت یونین بھی، اور یورپی یونین بھی، اور علاقائی ممالک نے بھی، ایران کے اس انقلاب کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ امریکہ کی طرف سے اس وقت ایک ڈاکٹرائن یا ایک حکمت عملی اناؤنس کی گئی تھی کہ کسی ملک کو مکمل طور پر مفلوج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ تین طرح کے حملے کیے جائیں: ایک سیاسی حملہ، ایک اقتصادی حملہ، اور ایک فوجی حملہ۔ ہم اگر ایران کے اسلامی انقلاب کی تاریخ کا ایک سرسری جائزہ لیں، تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ تینوں حملے، اور بڑے بھرپور انداز سے، اسلامی انقلاب اور ایران کے خلاف کیے گئے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کو دیکھیں، تو فوجی حملہ جو سب سے زیادہ کارگر سمجھا جاتا ہے، اور اس کے فوری ریزلٹس بھی سامنے آتے ہیں، سب سے پہلے اس کو آزمایا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی انقلاب کے چند ماہ نہیں گزرے تھے کہ صدام کو انہی بڑی طاقتوں نے ورگلایا، اور صدام جو ہے وہ چڑھ دوڑا ایران پہ، اور وہ سلسلہ 8 سال تک جاری رہا۔ یعنی ایک نیا انقلاب، ایک نئی حکومت، ایک نیا نظام، اس کو اگر فوری طور پر 8 سال کی ایک طویل جنگ میں مبتلا کر دیا جائے، تو وہ ملک کس صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے، یہ انہی ممالک سے پوچھا جا سکتا ہے، یا انہی مورخین سے، یا انہی ماہرین سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے مختلف ملکوں کی جنگوں کے نتائج کا دقیق اور باریک بینی سے جائزہ لیا ہو۔ چونکہ ہم اپنے کئی ممالک کی ایسی مثال دیتے ہیں کہ جو ایک ہفتے کی جنگ کے بعد بھی دسیوں سال تک اس مشکل کو، یا اس اقتصادی جو رکاوٹیں تھیں یا پرابلمز تھیں، ان کو حل نہیں کر پایا۔ کسی نے 10 دن، کسی نے 17 دن، کسی نے 20 دن جنگ کی، اور وہ اس کے بعد سنبھل نہیں سکا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران کے خلاف یہ جو حملہ تھا، یعنی فوجی حملہ تھا، یہ 8 سال جاری رہا، اور اب بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کبھی آل آپشن آر آن ٹیبل کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے عنوان سے تو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ ایک مٹ پھیر بھی ہوئی، اور حملوں کا یہ سلسلہ اب بھی ہے۔ اور البتہ اب انداز بدل گیا ہے کہ اب لشکری اور فوجی، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پوری سٹیٹ یا فوج کی طرف سے حملہ ہونے کے بجائے، اب وہ دہشت گردانہ اقدامات کیے جاتے ہیں، فوجی اقدامات کیے جاتے ہیں، انٹیلیجنس کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹرائن تھا، فوجی ڈاکٹرائن، یہ بھی عمل کرتا رہا ہے ابھی تک، چل رہا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران اس سے بھی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اصولوں سے ہٹ نہیں سکا, اور ایران اس مسئلے میں بھی کسی بڑی طاقت سے سمجھوتا نہیں کیا اور اپنے اصولوں پہ ڈٹا رہا, اور آج بھی ایران جو ہے وہ عالمی سیاست میں اس تمام تر مشکلات کے باوجود کھڑا ہے, اور آئندہ بھی ایران کی پالیسی یہی ہے کہ وہ ظلم کے مقابلے میں قیام کرے گا, ظلم کے آگے جھکے گا نہیں, اور بڑی طاقتوں کے تسلط کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا. تو یہ ایک ڈاکٹرائن کا جو اس وقت ڈاکٹرائن تھا, ان میں سے ایک قصہ فوجی جنگ کا تھا, فوجی حملے کا تھا, اور دوسرا جو تھا وہ سیاسی حملہ تھا. سیاسی حملے میں کیا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر حکومتوں میں تبدیلی لائی جاتی ہے, اس ملک کی پارلیمنٹ کو اپنے قبضے میں لیا جاتا ہے, اس ملک کے جو فیصلہ کن ادارے ہیں ان میں ایسا اثر و رسوخ پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد اور اپنے اصل ہدف سے ہٹ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایران کے اسلامی انقلاب کی اگر اب تفصیل میں جائیں تو ہر 10 سال بعد تقریباً, اگر 40-45 سال کے اس عرصے کو دیکھیں تو ہر 10 سال کے بعد ایک بڑی بھرپور کوشش کی گئی, اور اس میں ایرانی عوام کو انوالو کیا گیا, اور پوری دنیا کی پروپیگنڈا مشینری کو استعمال کیا گیا جس میں یہ ظاہر کیا جائے کہ لوگ اس انقلاب کے مخالف ہیں, اور عوام جو ہیں وہ ایک سیاسی نظام میں تبدیلی کی خواہاں ہیں, اور یہ جو اسلامی انقلاب یا اسلامی نظام ہے یہ اب نہیں چل سکے گا, عوام اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ منظر نامے بھی ہمارے سامنے رہے ہیں, یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھی کہ کس انداز سے مختلف بہانوں سے انہوں نے عوام کو حکومت کے مخالف کرنا چاہا, اور عوام کی ایک بڑی تعداد کو وہ سڑکوں پر لانے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جو انداز تھا یا سیاسی طریقے سے تبدیلی کا جو ایک ڈاکٹرائن تھا وہ بھی بری طرح ناکام ہوا, اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اس میں کن کن ممالک نے کتنا حصہ ڈالا, اور انہوں نے کس انداز سے یہاں کے انقلاب مخالف قوتوں کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, یا وہ انقلاب مخالف قوتیں کہ جو بیرون ملک انقلاب کے بعد ایم کے او کے نام سے یا منافقین خلق کے نام سے یا اینٹی ریولیوشن کے عنوان سے جنہوں نے دنیا کے مختلف کونوں قدروں میں جو ہے وہ پناہ لی تھی, انہی کو انہوں نے مضبوط کیا, ان کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے ان کا کوئی عوامی اثر و رسوخ نہیں تھا, لہذا امریکہ اور اس کے حواری تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی بڑی سیاسی تبدیلی جو ہے وہ ایران میں لانے میں ناکام رہے. تیسرا جو حملہ تھا وہ اقتصادی حملہ تھا, اور یہ اقتصادی حملہ بھی ہم زمان جسے اب کہتے ہیں کہ اسی وقت شروع ہوگا جب سیاسی حملے بھی تھے اور فوجی حملے بھی تھے, یعنی اسی وقت ایران کو ایک اقتصادی ناکہ بندی کے اندر جکڑنے کی کوشش کی گئی, اور ایران کو جہاں پہ سیاسی طور پہ الگ اور تنہا کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں پہ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں کو اتنی شدت سے نافذ کیا گیا کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی تھی, اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ جو آپ نے یہ جو سوال کیا اور جس پہ ایران کا فوری رد عمل بھی آیا کہ ایران کے جو ہیں وہ خام تیل کی پروڈکشن کو روکنے کے بہانے جو ہے وہ مختلف طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, ایران کی شپنگ کمپنی پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, ایران کی جو بڑی بڑی ٹریڈ کمپنیز ہیں کہ جو عالمی تجارت میں انوالو ہیں ان کو محدود کیا جا رہا ہے, ان پہ اقتصادی پابندیاں اور ان کے بینکنگ سسٹم کو جو ہے وہ سیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ انٹرنیشنل سیاست میں جو ہے اور انٹرنیشنل تجارت میں اپنا کوئی حصہ نہ ڈال سکیں. اسی طرح وہ معروف تاجر کہ جو کہیں پہ ایران کے عنوان سے یا ایک ایرانی ہونے کے عنوان سے دنیا کی بڑے تجارتی جو منڈی ہے اس میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں, تو ان کو ایرانی ہونے کے جرم میں جو ہے ان کے لیے مشکلات ایجاد کی جا رہی ہیں کہ وہ خام تیل کی پروڈکشن کے اندر وہ انوالو ہیں یا فلاں فلاں, اور اس طرح کی خبریں ہم نے ماضی میں بہت زیادہ سنی ہیں, اور اب بھی مسلسل الزامات کی ایک بارش ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا ایران کے مختلف کمپنیوں کو کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی جو ہے یہ چونکہ ایٹمی پلانٹ کے عنوان سے کسی خریداری میں انوالو ہے تو اس لیے اس پہ پابندی عائد کر دی جاتی ہے, کبھی اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اقتصادی جو یونائیٹڈ نیشن کی قرارداد تھی اس کی مخالفت میں، چونکہ یہ اقتصادی پروجیکٹ انجام دیا گیا ہے لہٰذا اس پہ اس عنوان سے پابندی عائد کی جاتی ہے، تو امریکہ اور امریکی وزارت خزانہ نے ایران کے خلاف پابندیوں میں اتنی وسعت لائی کہ ایک ایران کے اندر میڈیا کے اندر ایک لطیفہ مشہور ہو گیا کہ ایران کے جو محلے کے دکاندار ہیں ان کو بھی لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی چیزیں مہنگی کی تو ہم تم پر امریکہ کی طرف سے اقتصادی پابندیاں عائد کروا دیں گے۔ یعنی یہ بات اس حد تک نیچے کی سطح پہ آئی اور امریکہ نے ہر چھوٹے بڑے فرد کو جو ہے وہ، یعنی امریکی وزارت خزانہ نے جس انداز سے مختلف کمپنیوں اور مختلف افراد کو اقتصادی پابندیاں یا سینکشنز کا شکار کیا، تو وہ ایک ایرانی معاشرے میں ایک لطیفے کے طور پہ ہو گیا کہ ہر روز وہ صبح اٹھتے ہیں تو یا چار کمپنیوں پہ اقتصادی پابندی عائد ہو چکی ہوتی ہے یا چند معروف تاجروں پہ جو ہے وہ امریکی وزارت خزانہ کی طرف سے پابندیاں عائد ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اب بھی یہ سلسلہ جس کی طرف ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جو مذمتی بیان دیا ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ تم نے اس سے پہلے بھی کون سی ایسی چیز ہے کہ جس پہ پابندی عائد نہیں کی، کہ آج تم خام تیل کی بھی بات کرتے ہو کہ خام تیل پہ ہم پابندی عائد کریں گے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی ہر حکومت نے، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں چاہے وہ ریپبلکنز ہوں، انہوں نے آ کے اپنے طور پہ بھرپور کوشش کی کہ پابندیوں کے ذریعے سے ایران کو، ایران کے اسلامی انقلاب کو، ایران کی اسلامی حکومت کو اس طرح جکڑ لیا جائے کہ وہ پابندیوں کے اس خوف سے اور پابندیوں کے ان اثرات سے مجبور ہو جائے اور عالمی سیاست کے اندر وہ جو امریکہ اور اس کے حواری یا عالمی سامراج جو ڈکٹیشن کرانا چاہتا ہے اور ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے ایران کی اسلامی حکومت کو، وہ ڈکٹیٹ کرا سکے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور میں میکسیمم پریشر والا ایک پروسیس شروع کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ ہم میکسیمم پریشر ڈالیں گے اور چند ماہ کے اندر اس میکسیمم پریشر کی صورت میں جو ہے وہ ایران کے اندر اقتصادی بحران پیدا ہوگا، لوگ بھوک اور انفلیشن اور افراط زر کے ہاتھوں تنگ آ کے گلیوں میں آ جائیں گے اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک انقلاب ہو جائے گا اور حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور اس زمانے میں ٹرمپ نے باقاعدہ تاریخوں کا اعلان کر دیا تھا کہ اس موسم گرما میں یا اس موسم سرما میں جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ دور بھی ختم ہو گیا اور میکسیمم پریشر کی پالیسی بھی ناکام ہو گئی۔ تو اب بھی یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اور ایران نے ہمیشہ ان خطرات کو مواقع میں تبدیل کی ہے۔ جب سینکشنز ہوئیں تو ایران کی خود کفالت کی پالیسی جو ہے وہ مزید بہتر ہوئی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دفاع کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں اور دوسرے جو شعبہ زندگی ہیں سب میں جہاں جہاں پہ سینکشنز لگیں تو متبادل کے طور پہ ایران خود کفالت کے میدان میں آگے بڑھا ہے۔ تو اب بھی امریکہ اپنا زور لگا رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پابندیوں کے ذریعے سے ایران کو اپنے موقف سے ہٹا لے، لیکن ایران نے نہ ماضی میں اس پریشر کی پرواہ کی ہے اور نہ آئندہ اس دباؤ کو جو ہے وہ اہمیت دے گا، اور امریکہ اسی طرح کی پابندیوں کا سلسلہ کرتے رہے گا اور ایران جو ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہے گا اور خود کفالت کی منزلیں جو ہے وہ طے کرتا رہے گا۔
جی بہت شکریہ جناب راشد صاحب۔ اور سامعین، جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب کی اسی گفتگو کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته
اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرامی مولا نعمی هاد الامم شریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجی اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اے جاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا و جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد سیدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی
اللہ 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 لا الہ
سامعین، ریڈیو تہران سے اب نعت کے بعد پیش خدمت ہے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے 15 فروری کو جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل فلسطین کانفرنس کا انعقاد دارالحکومت اسلام آباد میں کیا گیا، جس میں 40 ملکوں کی اہم ترین شخصیات نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے مقررین نے صہیونی حکومت کی مدد میں امریکہ اور مغربی حکومتوں کی مداخلت اور غزہ کے عوام کی نسل کشی کے خلاف ان کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے ٹرمپ اور اسرائیل کی سازشوں کے خلاف فلسطین کی آزادی اور روشن خیالی کی گفتگو کو مضبوط کرنے پر تاکید کی۔ مقررین نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کی جارحیت اور ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی مذمت کی۔ انہوں نے طوفان الاقصی آپریشن کو انجام دینے اور صہیونی دشمن کو غزہ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے قدس کے مجاہدوں کی شجاعت و ہمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں نے عزت اور آزادی کی زندگی کے لیے اپنا راستہ طے کیا ہے، اور امریکی صدر سمیت کوئی دوسرا ملک غزہ اور فلسطینیوں کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کانفرنس میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمن، ممتاز پاکستانی صحافی حامد میر، جماعت اسلامی کے فارن پالیسی آفیسر آصف لقمان قاضی، سینٹ کی دفاعی امور کمیٹی پاکستان کے سابق چیئرمین مشاہد حسین بوسینہ الجزائر، انڈونیشیا اور ترکی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بعض سیاسی شخصیات نے بھی اس کانفرنس سے خطاب کیا۔ فلسطینی عوام کے قتل عام میں امریکہ اور اسرائیل کی ملی بھگت کے خلاف عالمی اداروں کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے مقررین نے فلسطینی عوام کے خلاف نئی سازشوں کے خلاف دنیا بھر کی انصاف پسند برادریوں کو بیدار کرنے اور ان کے خلاف آواز اٹھانے پر زور دیا۔ سامعین، طالبان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہ افغانستان میں القاعدہ کی سرگرمیوں کے لیے حالات سازگار ہیں تاکید کی کہ کابل کسی بھی گروہ کو اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ کے جواب میں کہا کہ کابل کسی بھی گروہ کو افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ بعض ممالک ان اداروں کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں رائے عامہ کو خراب کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مغربی میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حال ہی میں شائع ہونے والی اپنی 35ویں رپورٹ میں کہا ہے کہ طالبان نے القاعدہ کو افغانستان میں اڈے، محفوظ پناہ گاہیں اور تربیتی کیمپ قائم کرنے کی اجازت دی ہے۔ سامعین، افغانستان کے پانی اور توانائی کے وزیر ملا عبداللطیف منصور نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے افغانستان سے اس ملک کے باقی ماندہ فوجی ساز و سامان کی واپسی کے بارے میں بیانات کے جواب میں کہا، جو سامان جنگ میں مجاہدین کے ہاتھوں میں آیا ہے وہ مال غنیمت اور افغانستانیوں کا حق ہے۔ افغانستان کے پانی اور توانائی کے وزیر نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ امریکیوں نے افغانستان کو ایک بھاری اور ذلت آمیز شکست کے ساتھ تر کیا اور پوری دنیا میں رسوا ہوئے، مزید کہا کہ اب وہ باقی ماندہ فوجی ساز و سامان واپس لینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ افغانستان کے پانی اور توانائی کے وزیر ملا عبداللطیف منصور نے کہ جو افغانستان سے سوویت یونین کی فوج کے انخلا کی سالگرہ کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے، کہا، اگر روس نے افغانستان کو تباہ کیا تو اس کا سارا معاوضہ انہوں نے ادا کیا، اور جس طرح ہم نے روسی ٹینکوں کو غنیمت کے طور پر اپنے پاس رکھا ہے اسی طرح ہم امریکی ساز و سامان کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ افغانستان کے پانی اور توانائی کے وزیر نے امریکہ سے افغانستان میں اس کی فوجی موجودگی سے ہونے والی تباہی و بربادی کا معاوضہ مانگنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قابضین معاوضہ ادا کرنے کے پابند ہیں۔ سامعین، افغانستان میں طالبان حکومت نے ایران اور ترکمنستان کو افغانستان کے راستے پاکستان سے جوڑنے کے لیے 737 کلومیٹر طویل ریلوے لائن منصوبے کے آغاز کا اعلان کیا۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک سوشل نیٹ ورک پر اپنے اکاؤنٹ پیج پر لکھا کہ قندھار میں 737 کلومیٹر طویل قندھار ہرات ریلوے منصوبے کے لیے تفصیلی تحقیقات اور ڈیزائن کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کی تکمیل سے ترکمنستان اور ایران اس ریلوے لائن کے ذریعے افغانستان کے راستے پاکستان سے منسلک ہو جائیں گے، جو تجارت اور نقل و حمل کے حوالے سے ایک اہم اقتصادی قدم ہے۔ قندھار ہرات ریلوے لائن کے ڈیزائن سے متعلق 5 معاہدوں پر دستخط اس سے قبل وزارت تعمیرات عامہ اور نجی شعبے کے درمیان ہوئے تھے۔ اس منصوبے کی تفصیلی ڈیزائن 8 ماہ میں مکمل کر لی جائے گی۔ قندھار ہرات ریلوے منصوبے کو افغانستان میں ریلوے کی توسیع کے اہم منصوبے میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین، داعش دہشت گرد گروہ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کابل میں شہری ترقی اور ہاؤسنگ کی وزارت پر اس کے حملے میں اس وزارت کے ایک اہلکار سمیت 10 طالبان ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ داعش دہشت گرد گروہ نے اس خودکش بم دھماکہ کرنے والے کا نام ابو یوسف انصاری بتایا ہے۔ دوسری جانب افغان وزارت شہری ترقی نے اعلان کیا ہے کہ اس خودکش بم دھماکے میں بمبار سمیت 2 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس دھماکے کے بعد بڑے پیمانے پر بین الاقوامی رد عمل کا اظہار کیا گیا اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کے علاوہ قطر، سعودی عرب اور عمان نے بھی اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ داعش نے قبل ازیں قندوز شہر میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما نے افغان خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال پر تنظیم اور اسلامی تعاون تنظیم کے درمیان مشترکہ اجلاس کی خبر دی ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ روزا اوتن بائیفا نے کابل میں اسلامی تعاون تنظیم کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل طارق علی بخیز سے ملاقات اور بات چیت کی۔ اوتن بائیفا نے طارق علی بخیت کے ساتھ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال کے بارے میں اہم بات چیت کی ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے اجلاس میں افغان خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم، کام اور صحت تک رسائی پر عائد پابندیوں کی نشاندہی کی اور اس سلسلے میں زیادہ مصروفیت اور عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں فریقوں نے افغانستان کے سیاسی، انسانی اور سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یوناما نے حال ہی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں افغان خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر عائد پابندیوں کے ساتھ ساتھ ملک میں خواتین کے خلاف تشدد پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے پریس آفس نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس وزارت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اسلامی تعاون تنظیم کے معاون اور افغانستان کے امور کے بارے میں تنظیم کے خصوصی نمائندے طارق علی